وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ پہلے مرحلے میں آپ نے اعلان رسالت فرمایا اور کچھ عرصے خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے, اور پھر 3 سال کے بعد بحکم خداوند تبارک و تعالی آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی, اور اس دعوت کا نام ہے دعوت ذوالعشیرہ. اور پہلے مرحلے میں آپ نے بنو ہاشم اور خصوصاً خاندان حضرت عبد المطلب, یعنی حضرت عبد المطلب کی نسل سے جتنے بھی افراد تھے ان سب کو دعوت دی, اور اس دعوت میں تقریباً 40 کے قریب افراد شریک ہوئے. اس دعوت کے بعد جو پہلا مرحلہ مخالفت کا نظر آتا ہے رشتہ داروں کی جانب سے, وہ ابو لہب کا نظر آیا, اور اگلے مرحلے میں آپ نے کھل کے دعوت کا کام شروع کیا, یعنی کھل کے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب دعوت دینے کا کام شروع کیا, یا بالفاظ دیگر کھل کے تبلیغ کا کام اپنے خاندان کے علاوہ لوگوں میں شروع کیا. اور وہ مشہور و معروف واقعہ یا جملہ کہ آپ نے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مانو گے, تو سب نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے. تو یہ واقعہ اسی کھلی دعوت کا اور پہلی تبلیغی دعوت کا ایک اہم ترین جملہ تھا. لہذا خاندان والوں کو دعوت دینے کے بعد, یعنی خاندان والوں کو اللہ کی جانب دعوت دینے کے بعد اور اپنی رسالت سے آگاہ کرنے کے بعد, آپ نے مکے میں اعلانیہ طور پہ اعلان نبوت فرمایا اور سب کو آگاہ کیا, اور ایک پہاڑ کی بلندی پر تشریف لے گئے اور ایک ندا دی, یا صباحا, اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے اے صبح. اب یہ جملہ عام طور پہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جب لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا تھا, لہذا جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے کیا تم لوگ میری بات مانو گے, تو سب نے کہا کہ جی. وجہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے, کردار کی وجہ سے آپ کو سب صادق اور امین مانتے تھے, سب نے آپ کی امانت اور صداقت کا دم بھرا. لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا تو مخالفت شروع ہو گئی, اور یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ کی مخالفت خاندان کے بعض افراد نے شروع کی, جن میں ابو لہب اور اس کی بیوی سر فہرست تھے ام جمیل, اور دوسری جانب غیروں میں سے ابو جہل اور ابو سفیان, اور ان کے علاوہ اور بہت سارے افراد نے آپ کی کھل کے مخالفت شروع کی. البتہ یہ 3 افراد, یعنی ابو جہل, ابو سفیان اور ابو لہب, یہ 3 وہ افراد ہیں کہ جن کی مخالفت بہت زیادہ شدید تھی, اور خصوصاً ابو سفیان اور ابو سفیان کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے, اسی طرح سے بیوی نے جو کچھ کیا مسلمانوں کے ساتھ اور جو کچھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ, وہ بالکل واضح ہے, اظہر من الشمس ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اہل بیت کی مخالفت ہے تو وہاں پر کسی نہ کسی عنوان سے آپ کو ایک خاص جلوہ نظر آئے گا, اور وہ جلوہ یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے یا اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی مخالفت کر رہا ہے, تو وہاں آپ کو ایک خاص جلوہ نظر آئے گا, اور وہ جلوہ کیا ہے کہ ان کا خاص تعلق ہے بنو امیہ سے. لہذا آج جتنے بھی دشمنان ہیں اہل بیت کے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے, تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ حامی ہیں معاویہ, ابو سفیان اور یزید اور بنو امیہ کے. تو ان 3 افراد کی مخالفت بہت زیادہ شدید تھی. بس اصل موضوع یہ کہ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد آپ نے کھل کے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. اب یہاں پر اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ اب جو ہماری گفتگو ہوگی وہ سن کے حساب سے ہوگی. اب پہلے مرحلے میں ہم توجہ دلائیں کہ جب بھی تاریخ اسلام کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو عموماً 3 طرح کی تاریخیں زیر بحث آتی ہیں, یا بالفاظ دیگر جو واقعات لکھے جاتے ہیں ان میں تین طرح کے سن یا تین طرح کی تاریخیں ہوتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے فوج بھیجی تھی، اور اس فوج میں ہاتھی آگے آگے تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے اور ہاتھیوں کی وجہ سے اس سال کا نام پڑ گیا تھا عام الفیل، عام یعنی سال، فیل یعنی ہاتھی، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ لہذا جب بھی تاریخ میں آپ کی ولادت باسعادت لکھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی پہلی عام الفیل کو۔ تو تاریخ کی کتابوں میں آپ کی ولادت اور اس کے بعد کے سالوں کا جب حساب کیا جاتا ہے تو عام الفیل سے کیا جاتا ہے۔ پہلی عام الفیل کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 25 عام الفیل میں آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلم علیہا سے، 30 عام الفیل کو مولا امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی، اور 40 عام الفیل کو آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 40 عام الفیل کو جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد سے عام الفیل کے سن کا حساب ختم ہو گیا، اور پھر ایک نیا حساب شروع ہوا، بعثت کا پہلا سال، بعثت کا دوسرا سال۔ لہذا جس سال آپ نے اعلان نبوت فرمایا اسے کہا جاتا ہے بعثت کا پہلا سال، پھر 3 سال آپ خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے، اور پھر دعوت ذوالعشیرہ۔ اب 3 سال کے بعد جب آپ نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی، تو پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب اعلاناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو دعوت دیں۔ لہٰذا آپ کوہ صفا پہ گئے، جس کی جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو دعوت دی۔ اور چوتھی بعثت کا یہ واقعہ ہے، یعنی اعلاناً دعوت کا، اس کے بعد مصائب کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ مصائب کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والوں میں اور مددگاروں میں چند افراد کا نام سر فہرست ہے، جن میں سے حضرت سب سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کے بارے میں خدا آپ نے فرمایا کہ جب تک ابو طالب رہے تو قریش مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تاریخ میں بھی حتیٰ وہ افراد، ہمارے نزدیک تو بلا شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل تھے، اور بلا شک وہ مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن وہ افراد کہ جو حضرت ابو طالب کو کافر قرار دے کے شاید ابو سفیان کے کفر کو چھپانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ مولا امیر المؤمنین سے منسوب ہر فرد کی توہین کر کے معاویہ کو اور اس کے بیٹے یزید کو سرخ رو کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد مورخین کی جب بنو امیہ پاور میں تھی تو کوشش کی گئی کہ مولا امیر المومنین کے فضائل کو چھپایا جائے، اور انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دلاوری تھی، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں تھیں، تو ان کو بھی چھپایا گیا، اور کوشش کی گئی کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر کہا جائے۔ تو سب سے زیادہ جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا وہ ذات تھی حضرت ابو طالب کی، اور اسی طرح سے ان کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت خدیجہ اور مولا امیر المؤمنین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب حضرت حمزہ کا اتنا ذکر عموماً تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا، جبکہ حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب ہی خصوصاً وہ دو افراد تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ حتیٰ تاریخ میں نقل ہوا کہ حضرت حمزہ کی کنیز نے ایک دفعہ حضرت حمزہ سے کہا، حضرت حمزہ ایک دن مکے سے باہر گئے ہوئے تھے شکار پہ، تو جب وہ واپس آئے، اور ہمیشہ ان کی روش یہ تھی کہ جب وہ واپس آتے تھے تو پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس کے بعد وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان سے بات کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، اور اس کے بعد گھر واپس جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب وہ واپس آئے تو ان کی کنیز نے کہا کہ کچھ ہی دیر پہلے آپ کے بھتیجے محمد کی بہت زیادہ توہین کی ہے ابو جہل نے، اور اگر آپ ہوتے تو برداشت نہ کر پاتے۔ حضرت حمزہ نے نہ کچھ کہا اور نہ اس کے بعد کچھ سنا، فوراً گئے وہاں جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور بغیر کچھ کہے اور سنے اس کے سر پہ اپنی کمان اتنی زور سے ماری کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ ابو جہل بھی گھبرا گیا، وہ مقابلہ نہ کر سکا اور باقی لوگ بھی مقابلہ نہ کر سکے، جبکہ حضرت حمزہ اعلان ایمان کر چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کا اعلان کر چکے تھے، لیکن حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ کا بہت زیادہ روب تھا۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے، جو بعض مورخین اہل سنت نے انصاف سے کام لیتے ہوئے کہا، کہ حضرت ابو طالب نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا اور یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا تاکہ ان کے ساتھ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں، کیونکہ وہ قریش کے بزرگ تھے، بڑے تھے، اور وہ اپنی بڑائی کو بچانا چاہتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر سکیں، اور کفار کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بھی فرماتے تھے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ایمان لائے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تقویت ہوئی، جبکہ اگر ان کی تاریخ پہ دیکھا جائے تو جب وہ ایمان لائے تو اس عالم میں ایمان لائے کہ خود ان کو چھپنا پڑا، تو جو خود چھپ رہے تھے اس وقت اور جن کی خود جان پر بنی ہوئی تھی اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ایمان لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت ہوئی ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت ہوئی حضرت ابو طالب سے، حضرت حمزہ سے، مولا امیر المؤمنین سے، اور حضرت خدیجہ سے، اور جناب عباس ابن عبد المطلب سے، اور انہی مصائب کے دوران کہ جب چار بعثت کے بعد مصائب بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، تو تقویت ہوئی حضرت بلال کے ایمان لانے سے، کیونکہ ان کے ایمان لانے کے بعد غریب طبقے میں ایمان لانے کا رجحان بڑھا اور بہت سارے غلاموں کو اور غریبوں کو یہ سوچنے کا موقع ملا کہ جب بلال مصائب اٹھا کر حق کو قبول کر سکتا ہے تو ہم بھی مصائب اٹھا کر حق قبول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب سمیہ کہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں اور حضرت عمار کے والد جناب یاسر، ان لوگوں کا ایمان تھا کہ جس کی وجہ سے پبلک میں اسلام پھیلا اور عام پبلک کو، غریبوں کو، غلاموں کو یہ سوچنے کا موقع ملا کہ ہم بھی ایمان لا سکتے ہیں۔ تو چار بعثت کے بعد جو مصائب کا سلسلہ بڑھا وہ اتنا شدید تھا کہ اسی دوران آپ پر تہمتیں بھی لگائی گئیں، آپ کو کہا گیا مجنون یعنی معاذ اللہ، آپ کو دیوانگی کی نسبت دی گئی، آپ کو شاعر کہا گیا کہ یعنی معاذ اللہ آپ خیالی اور بہکی بھی باتیں کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو جادوگر بھی کہا گیا یعنی ساحر۔ یہ سارے پرابلم بھی چار بعثت کے بعد کے ہیں کہ تاکہ لوگ آپ کی جانب توجہ نہ کر سکیں، کبھی بچوں کو آپ سے دور کیا گیا دیوانہ کہہ کے، کبھی خواتین کو آپ سے دور کیا گیا جادوگر کہہ کے، کبھی پڑھے لکھے اور باشعور افراد کو آپ سے دور کیا گیا شاعر کہہ کے۔ بالآخر یہ دشمنوں کے ہتھکنڈے تھے، دشمنوں کے پروپیگنڈے تھے، کیونکہ پروپیگنڈا مشنری وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے حق سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، اور در حقیقت یہ پروپیگنڈے اس وقت ہوتے ہیں کہ جب لوگ حق کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اب کیونکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو اب انہیں ضرورت پیش آئی تہمتیں لگانے کی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ جب شیعوں کا منطقی طور پہ جواب نہ دیا جا سکے تو کبھی یہ کہا جائے کہ وہ بچے کاٹتے ہیں، کبھی یہ کہا جائے کہ وہ یہ کرتے ہیں، کبھی یہ کہا جائے کہ وہ کرتے ہیں، تو یہ جتنی تہمتیں در حقیقت اس بات کی علامت ہیں کہ اب یہ منطقی طور پہ اور علمی طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہیں مصائب کے درمیان ایک مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور وہ یہ کہ آپ کے فرزند حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو ابو لہب اور بہت سارے افراد نے آپ کو کہا ابتر، یعنی اب آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل کو جاری کرنے کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں آپ کو ایک تحفہ عطا فرمایا اور آپ ہی کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کوثر یعنی خیر کثیر قرار دیا۔ پانچ بعثت کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی، ولادت باسعادت سے پہلے آپ معراج پر تشریف لے گئے، کچھ گفتگو اسی موضوع میں جب معراج کے بارے میں گفتگو ہوگی تو کی جائے گی، یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کریں کہ شیعہ سنی کا اس پر اجماع ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور آپ کو معراج میں ملا تھا، لہذا تاریخ میں نقل ہوا اور شیعہ سنی دونوں نے اسے بیان کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن کے لیے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ سے جدا ہو گئے، پھر آپ ایک رات واپس آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا، اور معراج پر سدرۃ المنتہا کے ایک درخت کے پھل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہمان نوازی فرمائی، اور اسی پھل کے ذریعے سے نور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل ہوا، اور جب آپ زمین پہ آئے تو یہ نور آپ کے جسم اثر سے منتقل ہوا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے رحم مبارک میں، اور یہاں سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اس دنیا میں خلقت کا آغاز ہوا۔ اب ممکن ہے کہ کوئی تصور کرے کیا معراج 5 بعثت میں ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ معراج حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے بھی ہوئی، کیونکہ معراج ایک دفعہ نہیں ہوئی بلکہ معراج بہت دفعہ ہوئی، اور ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ 120 دفعہ معراج ہوئی۔ البتہ یہاں پر مراد 120 سے یہ نہیں ہے کہ 120 ہی دفعہ معراج پر آپ گئے اور 121 دفعہ نہیں گئے، بلکہ 120 یا اس سے زیادہ مرتبہ آپ معراج پر تشریف لے گئے، یہاں پر 120 کثرت کے لیے ہے۔ تو 5 بعثت کا ایک اہم ترین واقعہ تھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، اور اس واقعے کی وجہ سے دشمن بہت زیادہ مایوس ہوئے، کیونکہ اب آپ کی نسل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے چلی۔ البتہ دشمن اس وقت یہ اندازہ نہیں لگا پائے تھے کہ آپ کی نسل مطہر حضرت فاطمہ کے ذریعے سے چلے گی، اور آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فرزندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئے مباہلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند قرار دیا۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی اپنا بیٹا دنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن امام حسن امام حسین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئے مباہلہ میں ابنانا کہا، اور یہی دو بیٹے ہیں جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی، اور انہی دو بیٹوں کی نسل کو سید کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ کیا نسل بیٹی کے ذریعے سے بھی چلتی ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ آپ آئے مباہلہ کی جانب توجہ دیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اس آیت میں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا، اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور تمام مسلمانوں نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ چیز بہت واضح لکھی کہ مباہلہ میں بیٹوں کے عنوان سے امام حسن امام حسین خواتین میں سے فقط جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جان رسول اللہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ بس اب تک ہم نے واقعات بیان کیے بعثت سے دعوت ذوالعشیرہ، اور اس نشست میں ہم نے دعوت ذوالعشیرہ کے بعد کے واقعات یعنی کھلم کھلا تبلیغ سے 5 بعثت تک کے واقعات کو اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں 5 بعثت کے بعد کے بعض واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔